السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
پاناما کیس کے فیصلے کا انتظار، سیاسی جماعتوں کی مشاورت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اقوام متحدہ کی کمیٹی کا پاکستان کی فوجی عدالتوں پر تحفظات کا اظہار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
تعلیمی اداروں میں قرآن کی تعلیم لازمی قرار دینے کا مسودہ قانون قومی اسمبلی سے منظور. حکومت بنیادی تعلیم کے ریاستی فرض کو پورا کرنے پر توجہ دے، مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
سپریم کورٹ نے بابری مسجد انہدام معاملے میں ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی سمیت بی جے پی کے متعدد سینئر لیڈروں کے خلاف سازش کا مقدمہ چلانے کا حکم دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، سعودی عرب کا ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر منگل کے روز یمن میں فوجی کاروائیوں کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جس سے 12 فوجی افسر ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے نئے ایگزیکٹو آرڈر میں اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ امریکہ میں اعلیٰ تربیت یافتہ غیر ملکی افراد کی ملازمت سے متعلق عارضی ویزے کے پروگرام میں بے قاعدگیوں کے خاتمے اور اصلاحات کے لیے تمام وفاقی ادارے قواعد کا اطلاق کریں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کونسل کو ہدایت کی ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کا اثر نو جائزہ لیا جائے، اور اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ آیا ایران پر سے تعزیرات معطل کیا جانا امریکہ کی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے اہم ہے یا نہیں. اور امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں ایک سیاہ فام شخص نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا. اور امریکہ میں ایک شخص کی ملک بھر میں تلاش اس وقت اختتام کو پہنچی جب فیس بک پر قتل کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے ملزم نے اس وقت اپنے آپ کو گولی مار لی جب پولیس نے اس کا پیچھا کیا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 30 دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں سے دی جانے والی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے. فوج کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ دہشت گرد آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے اور دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث تھے. اس کے تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی السلام علیکم محمد اشتیاق.
جی وعلیکم السلام.
بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی اب سے کچھ دیر پہلے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا جس کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے 30 ایسے دہشت گردوں کے بلیک وارنٹ یعنی ان کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دی ہیں جن کو فوجی عدالتوں سے سزائے موت سنائی گئی تھی. فوج کے مختصر بیان میں صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ یہ وہ دہشت گرد تھے جو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے علاوہ سوات میں سید الشریف کے ہوائی اڈے پر حملے اور فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے اغوا اور انہیں قتل کرنے کے جو جرائم تھے ان میں ملوث پائے گئے تھے. پاکستانی فوج کے ترجمان نے رواں ہفتے ہی ایک نیوز کانفرنس کے دوران یہ بتایا تھا کہ ملک میں جاری آپریشن رد الفساد کے تحت ان مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جا رہا ہے جنہیں فوجی عدالتوں کی طرف سے موت کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں. تو یہ بظاہر اسی سلسلے کی کڑی ہے، لیکن ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بیک وقت یا ایک ہی وقت میں 30 مشتبہ دہشت گردوں کی سزائے موت پر ڈیتھ وارنٹس پر دستخط کیے گئے ہوں.
بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو ہمارے نمائندے محمد اشتیاق اسلام آباد سے بتا رہے تھے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 30 دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں سے دی جانے والی موت کی سزا کی توثیق کر دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے زیادہ لوگوں کی موت کی سزا کی توثیق پہلی مرتبہ ہوئی ہے. اقوام متحدہ کی تشدد کی روک تھام سے متعلق ایک کمیٹی نے پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے، جس نے حال ہی میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی منظوری دی ہے، کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن پر کاربند ہیں۔ اسلام آباد سے یہ ہے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی نے پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام، مبینہ جبری گمشدگیوں اور قیدیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کی تشدد اور دیگر ظالمانہ توہین آمیز سزا کی روک تھام سے متعلق کنونشن میں پاکستان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقد ہونے والے ایک اجلاس کے دوران کہی گئی۔ منگل کو ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے انسانی حقوق کے وزیر کامران مائیکل اور انسانی حقوق سے متعلق وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی بیرسٹر ظفر اللہ خان اور وزارت خارجہ کی ایک عہدیدار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ کامران مائیکل نے کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت تجویز کیے گئے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس سلسلے میں ان کا ملک اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دیے گئے انسانی حقوق کے تحفظ کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ تاہم کمیٹی نے پاکستانی شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں اس کے بقول خفیہ طور پر چلائے جانے والے مقدمات اور دوران سماعت مبصرین کو عدالت میں بیٹھنے کی اجازت نہ دینے کے معاملے سے متعلق بھی سوالات اٹھائے۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کا موقف ہے کہ ان عدالتوں کا قیام پارلیمان سے منظور ہونے والی آئینی ترمیم کے تحت عمل میں لایا گیا ہے، اور ان عدالتوں میں پیش ہونے والے ملزموں کو نہ صرف اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے بلکہ انہیں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اعلی عدلیہ میں اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ پاکستان میں وکلاء کی ایک نمائندہ تنظیم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رشید رضوی نے اقوام متحدہ کے تحفظات سے اتفاق کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کو ملک کے نظام انصاف کے متوازی ایک نظام قرار دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس میں کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں۔
پاکستانی حکومت میں شامل عہدیدار اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ملک کا موجودہ عدالتی نظام کئی وجوہات کی بنا پر دہشت گردی کے مقدمات پر جلد فیصلے دینے سے قاصر ہے، لہذا مخصوص حالات میں عارضی انتظام کے طور پر فوجی عدالتیں قائم کی گئی ہیں۔ تاہم رشید رضوی کا کہنا ہے کہ ملک کے موجودہ عدالتی نظام میں اصلاحات سے ایسے چیلنجوں سے نپٹا جا سکتا ہے۔
صرف تھوڑی سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے جو نہ ہی کبھی سول گورنمنٹ نے نہ ہی کبھی ملٹری گورنمنٹ نے اس پر توجہ نہیں دی ہے۔ پروسیکیوشن ایجنسیز کو ذرا سی ورکنگ امپروو کرنی ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کو ٹریننگ دے، پیرا لیگل اسٹاف کی کمی ہے، لائبریریز کی کمی ہے۔
جنوری 2015 میں ایک آئینی ترمیم کے تحت ملک میں 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں، اور ان کی مدت رواں سال جنوری کے اوائل میں ختم ہونے کے بعد گزشتہ ماہ کے اواخر میں ایک آئینی ترمیم کے تحت ان کی مدت میں مزید 2 سال کی توسیع کی گئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس عرصے میں ملکی نظام عدل میں ضروری اصلاحات کے لیے کام کیا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کل جمعرات کے روز پیناما لیکس کیس پر اپنا فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں ملک بھر کے مختلف حلقوں میں قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ہمیں رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاناما پیپرز میں سامنے آنے والے انکشافات سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں کا فیصلہ جمعرات کو سنایا جانا ہے، لیکن بدھ کو دن بھر قانونی ماہرین اور سیاسی حلقے اس بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے نظر آئے۔ متوقع فیصلے کا انتظار ویسے تو تمام ہی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں چلنے والے مقدمے کے 2 بڑے فریقوں حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پر اس عدالتی فیصلے کے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں، اس لیے دونوں ہی جماعتوں کی سینئر قیادت کے مشاورتی اجلاس بھی ہوئے۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ ظفر الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت معمول کے مطابق اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ادھر منگل کی شب جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ پاناما لیکس کا فیصلہ جمعرات کو سنایا جائے گا، تو بدھ کی صبح پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے، جہاں کاروبار میں کچھ کمی نظر آئی۔ ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فیصلے کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ان کے بقول پاکستان کو درپیش بدعنوانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے راہ متعین کی جا سکتی ہے۔
سر دیکھیں، فیصلے میں یہ تو ضرور آئے گا کہ کرپشن معاشرے کے لیے بڑی ایک کینسر کی طرح ہے، یہ بھی آئے گا ضرور کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، और मेरा ख्याल है, उम्मीद ये है कि उसमें ये भी जरूर लिखेंगे जज साहिबान के करप्शन को निपटने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या कानून साजी होनी चाहिए, क्या इंस्टीट्यूशंस बननी चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है एकेडेमिक जजमेंट काफी अच्छी होगी। अब इसके अलावा जो आगे दो तीन इश्यूज हैं वो देखें कि वो आपकी गैस भी है, मेरी गैस भी है।
वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने पानामा लीक से मुतालिक दायर दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल होने पर 23 फरवरी को फैसला महफूज कर लिया था। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पानामा केस के सिलसिले में हमारी साथी बहजत जिलानी ने एक कानूनी माहिर साबिक अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर काजी मोहम्मद अनवर और मुमताज सियासी तजिया कार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी से गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं उनकी रिपोर्ट।
इस वक्त हमारे साथ हैं साबिक अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर काजी मोहम्मद अनवर। कासिफ, ये फरमाइएगा कि कानूनी सतह पर जो अब तक सारी कार्रवाई आपने देखी, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या तवक्को है, क्या इम्कान हैं?
बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं जजमेंट तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ मैं समझता हूँ वो ये है कि जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है, ये तो साबित होता है कि मनी जो इन्वेस्ट हुई है यूके में, सोर्स नहीं मालूम होता कि वो कहाँ से आई और किस तरीके से वहां गई, उसको किस तरीके से ट्रांजेक्शन हुई, कोई बैंक सोर्स नहीं है, कोई प्राइवेट सोर्स नहीं है। तो ये बात तो साबित होती है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है, लेकिन वो की किसने इसका एविडेंस नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि शायद इसके लिए किसी कमीशन की बात आए जो इस बात को इन्वेस्टिगेट करे कि ये मनी जो है कहाँ से गई और किस तरीके से गई। दूसरी बात जो है, जो नवाज शरीफ के अगेंस्ट डायरेक्ट एविडेंस तो इन्होंने भी कोई पेश नहीं किया, लेकिन उनकी जो मॉरल अथॉरिटी है वो डैमेज हो गई है इस बात से जो एस्टेब्लिश हुई है कि जो फ्लैट खरीदे गए कि यह 1992 में खरीदे गए कि क्या 2006 में खरीदे गए या 1996 में खरीदे गए, क्योंकि उसमें 3 डिफरेंट स्टोरीज हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और स्टोरी इंट्रोड्यूस की गई, वो एक कतरी शाहजादे का कोई खत आ गया, वो शाहजादा साहब फिर आए नहीं है विटनेस बॉक्स में तो उनको एग्जामिन किया जाता है। तो कतरी शाहजादे की बात तो एस्टेब्लिश नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है एक और जो बात एस्टेब्लिश हुई है वो है फेवर ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नैब, FIA, स्टेट बैंक वो फेल हुए हैं अपने फराइज मनसबी की अदायगी में। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन इनके मुताबिक तो कहेगी कि ये जो इदारे थे उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की।
और इस वक्त हमारे साथ है मुमताज तजियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी। डॉक्टर साहब, फरमाइएगा कि पानामा केस का फैसला, आप इसके सियासी असरात और मजमरात क्या देखते हैं?
देखिए, इस फैसले के सियासी असरात तो बड़े ज्यादा होंगे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की डायरेक्शन है वो इससे अब डिटरमिन होगी, चाहे फैसला कुछ भी आए, क्योंकि इसमें जो 2-3 सवाल उठाए गए हैं उनके जवाबात गलबन सुप्रीम कोर्ट देगा। पहला सवाल तो करप्शन का है, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं, जाहिर है नवाज शरीफ PMLN उसको गलत कहते हैं, PTI वाले कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर कि क्या अकाउंटेबिलिटी जो साहिबान इख्तियार और इक्तदार की हो सकती है, ये तीसरा इशू है। चौथा इशू इसके अंदर है नैब का फ्यूचर, तो देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसके मुस्तकबिल के बारे में, जो इस वक्त उनके चेयरमैन है उनके बारे में कुछ कहेगा। और आखिरी जो पहलू है वो है डार साहब की 2000 की स्टेटमेंट, जो 2001 में जिसका टेक्स्ट हमें अवेलेबल हुआ था, जिसमें हुदैबिया पेपर में उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया था जिसमें शरीफ फैमिली के पैसे जो है पाकिस्तान से बाहर गए, तो वो इशू भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उठाया हुआ है। तो और आखिरी इशू, नवाज शरीफ के बच्चों ने कतरी प्रिंस का एक लेटर पेश किया है अपने पैसे की मूवमेंट दिखाने के लिए। तो ये जो 5-6 इश्यूज हैं اس پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا پوزیشن لیتا ہے اور کیا فیصلہ دیتا ہے.
بہت بہت شکریہ.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے نئے ایگزیکٹو آرڈر میں اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ امریکہ میں اعلیٰ تربیت یافتہ غیر ملکی افراد کی ملازمت سے متعلق عارضی ویزے کے پروگرام میں بے قاعدگیوں کے خاتمے اور اصلاحات کے لیے تمام وفاقی ادارے قواعد کا اطلاق کریں. وسکانسن کے علاقے کنیوشا میں مشینی آلات تیار کرنے والی ایک کمپنی کے دورے کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت H-1B ویزے کلی طور پر لاٹری کے طریقہ کار کے تحت جاری کیے جاتے ہیں, جو ایک غلط طریقہ کار ہے. صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے امریکہ کی اپنی مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش میں منگل کے روز وفاقی اداروں کو حکم دیا کہ وہ امریکہ آنے والے غیر ملکی اعلی تربیت یافتہ کارکنوں کے عارضی ویزوں کے پروگرام کو مزید سخت بنانے پر توجہ دیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کونسل کو ہدایت کی ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ آیا ایران پر سے تعزیرات معطل کیا جانا امریکہ کی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے اہم ہے یا نہیں. اس بات کا انکشاف وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کو منگل کو لکھے گئے ایک خط میں کیا. اور امریکہ میں ایک شخص کی ملک بھر میں تلاش اس وقت اختتام کو پہنچی جب فیس بک پر قتل کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے ملزم نے اس وقت اپنے آپ کو گولی مار لی جب پولیس نے اس کا پیچھا کیا. اسٹیو اسٹیفنس نے کلیولینڈ میں 74 سالہ رابرٹ گارڈن کو اتوار کے روز ایسٹر کے موقع پر گولی مار کر ہلاک کیا اور فیس بک پر ویڈیو جاری کی اور اس کے بعد پھر فرار ہو گیا. اس کے بارے میں منگل تک کوئی معلومات نہیں تھیں جب پینسلوینیا میں فاسٹ فوڈ ریستوران کے کارکنوں نے اسے شناخت کیا جہاں وہ کھانے کے لیے رکا تھا. سٹیفنس نے اس وقت خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا جب پولیس نے اس کی کار کو روکا اور اسے باہر آنے کے لیے کہا. فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے. ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارے پروگرام جاری ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ایسے میں جب شمالی کوریا تیزی سے اپنے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کو آگے بڑھا رہا ہے, وائٹ ہاؤس کے عہدیدار پیونگ یانگ کے لیے ایک نئے جارحانہ رویے کا اشارہ دے رہے ہیں, تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. وائس آف امریکہ کے لیے واشنگٹن سے بل گیلو کی رپورٹ. اسد حسن کی زبانی.
شمالی کوریا کی سرحد کے پاس طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے اس مقام پر کھڑے ہو کر شمالی کوریا کو متنبہ کیا جہاں سے پیونگ یانگ کے فوجی چند میٹر کے فاصلے پر کھڑے تھے.
The era of strategic patience is over.
مائک پینس کہہ رہے ہیں کہ دفاعی اعتبار سے برداشت کا دور گزر چکا. یہ ایک ایسا مختصر بیان ہے جس کے اثرات بہت وسیع ہیں. مطلب یہ کہ امریکہ بیٹھ کر مزید انتظار نہیں کرے گا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان اپنے جوہری اور میزائل پروگراموں میں توسیع کریں اور فوجی پریڈوں میں ان کی نمائش کریں, لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آئندہ کا اقدام واضح نہیں ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ تنے تنہا شمالی کوریا کے خلاف اقدام کر سکتا ہے اور اس دھمکی کو مؤثر بنانے کے لیے امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر کوریائی خطے کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے. ٹرمپ نے چین کے رہنما یی جن پنگ سے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے شمالی کوریائی اتحادی پر دباؤ ڈالے, لیکن یہ اقدام دفاعی حکمت عملی میں اس تغیر کا نمونہ ہے جس پر پچھلی انتظامیہ بھی عمل پیرا رہی ہے. لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کس حد تک امریکی پالیسی کو تبدیل کرے گی. کرس ہل جنوبی کوریا کے لیے امریکہ کے سابق سفیر اور شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر مرکزی مذاکرات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا کوئی جادوئی جواب نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چند ایک چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. سفارتکاری میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹوپی میں سے خرگوش نکال کر دکھائے گا. کوئی بھی یہ توقع نہیں رکھتا. کرس ہل نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائپ پر گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی سے متعلق کسی پیش گوئی کے کیے جانے کی اہلیت پر بھی سوال اٹھایا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا حوالہ دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے اگلے اقدام سے متعلق لکھ کر پیغام نہیں بھجوائیں گے. البتہ ان کے سامنے تمام راستے موجود ہیں.
Unpredictability can be very good if you're, you know, playing football or basketball.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فٹ بال یا باسکٹ بال کھیل رہے ہوں تو آپ کے بارے میں انپریڈکٹیبلٹی یعنی کچھ وسوخ سے نہ سمجھ پانے والی بات فائدہ مند ہو سکتی ہے, کیونکہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ آپ کس طرح اسکور کرنے والے ہیں. لیکن یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ آپ کے ارادے کیا ہیں اور انہیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. وائٹ ہاؤس پر ترجمان شان سپائسر نے بھی شمالی کوریا کے لیے حکمت عملی میں نئے دور کی بات کی, لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی.
So the president's been very clear that not taking options off the table gives us a stronger hand.
وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر بہت واضح ہیں کہ کوئی بھی آپشن ختم نہ کرنے سے ہمارے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے اس بارے میں فی الوقت اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں. بل گیلو کے لیے میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ درحقیقت ممکنہ حملوں کی زد میں ہے اور ہمیں ہم وقت چوکس اور ہوشیار رہنا ہوگا. ان کی ایجنسی ملک کے اندر اور باہر ہر قسم کے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کے نام و نگار جیف سیلڈن کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی نے اپنے محکمے پر ہونے والی اس تنقید کا کھل کر جواب دیا ہے کہ ان کا محکمہ نفاذ قوانین پر سختی سے عمل کر رہا ہے. مسٹر کیلی نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا ناگزیر ہے. انہوں نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں ایک اجتماع سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا,
Make no mistake, we are in fact a nation under attack. We are under attack from people who hate us.
ہمیں اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. ہمارا ملک در حقیقت حملوں کی زد میں ہے. جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہماری آزادی اور قوانین سے نفرت کرتے ہیں, ہماری اقدار اور ہمارے طرز زندگی کو برا سمجھتے ہیں, ہم پر حملہ آور ہیں. مسٹر کیلی نے کہا کہ ایسے حالات میں سخت اقدامات سے ہی حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے. غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کو روکا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جنوب مغربی سرحد سے پچھلے سال کے مقابلے میں غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کی تعداد میں 64% کمی واقع ہوئی ہے, اور اب ہمیں ان غیر ملکی جنگجوؤں کی فکر ہے جو داعش جیسے دہشت گرد گروپوں سے منسلک ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں.
The expectations that many of these holy warriors will survive, come back to their home countries where they will wreak murderous havoc in Europe.
ان میں سے اکثر یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اپنی مقدس جنگ میں جیت جائیں گے. انہوں نے یورپ, ایشیا, مغرب اور امریکہ کو نشانہ بنایا ہے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حکام کو سب سے زیادہ تشویش دہشت گرد گروپوں کی جرائم پیشہ گروہوں سے گٹھ جوڑ کی ہے. اسمگلروں کے بعض گروہ اتنے فعال اور سرگرم ہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک میں کوئی بھی چیز اسمگل کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ امریکہ میں, اور امریکہ کو اس کا سدباب کرنا ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں ایک سیاہ فام شخص نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا. فریزنو کے علاقے میں منگل کو پیش آنے والے واقعے میں فائرنگ سے متاثر ہونے والے تمام افراد سفید فام تھے, اور پولیس اسے مبینہ طور پر نفرت پر مبنی نسلی امتیاز کے نتیجے میں پیش آنے والا واقعہ قرار دے رہی ہے. فریزنو پولیس کے سربراہ جیری ڈائر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ حملہ آور 39 سالہ کوری علی محمد نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 4 مختلف جگہوں پر 16 گولیاں چلائیں, جس کے بعد پولیس نے اسے ایک گلی میں بھاگتے ہوئے دیکھا. پولیس افسر کو دیکھتے ہی علی محمد نے خود کو زمین پر گرا لیا, جسے فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا. ڈائر کا مزید کہنا تھا کہ تحویل میں لیے جانے کے بعد ملزم کے بیان اور اس کی فیس بک پوسٹنگ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سفید فام لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا. بتایا گیا ہے کہ یہ شخص گزشتہ ہفتے اسی شہر میں ایک موٹل میں ایک سیکیورٹی گارڈ پر مہلک حملے میں بھی پولیس کو مطلوب تھا. پولیس سربراہ ڈائر کا کہنا تھا کہ فی الوقت اس واقعے میں دہشت گردی کے امکان کو رد کرنا قبل از وقت ہوگا اور انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی سے معاملے کی تفتیش کے لیے رابطہ کیا ہے۔ سعودی عرب کا ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر منگل کے روز یمن میں فوجی کاروائیوں کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، جس سے 12 فوجی افسر ہلاک ہو گئے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کی ایک رپورٹ میں فوج کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ حادثہ دارالحکومت صنعاء کے مشرق میں واقع صوبے مارب میں پیش آیا۔ ایس پی اے کے مطابق حادثے کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر پر سوار 4 کمیشنڈ اور 8 نان کمیشنڈ افسر ہلاک ہو گئے۔ یمن میں سعودی اتحاد کی جانب سے فوجی کاروائیاں شروع ہونے کے بعد سے یہ کسی ایک واقعے میں سعودی فوجیوں کا سب سے زیادہ جانی نقصان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ سائنسداں اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حقائق خود اپنی ترجمانی کریں، تاہم بہت سے سائنسداں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لب کشائی کی جائے، اور شاید اسی مقصد سے یہاں واشنگٹن میں آئندہ سنیچر کو ایک غیر معمولی مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے، جسے مارچ فار سائنس کا نام دیا گیا ہے۔ ایسا ہی مظاہرہ دنیا بھر میں 500 شہروں میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ایک ایسی شخصیت نے صدارت کا عہدہ سنبھال رکھا ہے جو بقول ان کے موسمیاتی تبدیلی جیسے مسئلے پر سائنس کے نقطہ نظر کو نہیں مانتے، اور جو ایسے قوانین کو ختم کر رہے ہیں جن کا مقصد صحت اور ماحولیات کا تحفظ ہے، اور ساتھ ہی سائنس اور صحت سے متعلق پروگراموں میں زبردست کٹوتی کر رہے ہیں۔ ان میں پبلک ہیلتھ کی ایک ماہر کیرولائن وائنبرگ بھی شامل ہیں۔ وہ جنوری میں عورتوں کے مارچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہیں،
We were talking about the women's march and how powerful it was and what a message it sent and kind of we're
دیکھیے، آپ کو خواتین کا مارچ یاد ہوگا، کتنا طاقتور مظاہرہ تھا اور اس سے کیا پیغام ملا، اور کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم اسی سے ملتا جلتا پیغام سائنس کے بارے میں بھی پہنچائیں۔ اس بات کی تشہیر سوشل میڈیا پر بھی کی جا رہی ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ 500 سے زیادہ شہروں میں اس مظاہرے کے حامیوں نے اپنی نوعیت کے سیٹلائٹ مارچ کا اہتمام کیا ہے۔ ایرک ڈیوڈسن امریکی جیو فزیکل یونین کے سربراہ ہیں، جس کے ارکان کی تعداد 60,000 ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ماحولیات کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے احتجاجی مظاہرے کے بارے میں کبھی سننے میں نہیں آیا، جس میں بڑی تعداد میں سائنسداں اکٹھے ہوں گے۔
Well, I can't think of another example where scientists have organized themselves in
میرے سامنے ایسی کوئی اور مثال نہیں ہے جب سائنسدانوں نے اتنے زیادہ شہروں میں اتنے بڑے اجتماع کے لیے خود کو منظم کیا ہو، لہذا یہ ایک غیر معمولی اور غیر مثالی ہے۔ باب ینگ ویسٹرن کیرولائنا یونیورسٹی میں ساحلوں سے متعلق تحقیق کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سائنسدانوں اور لوگوں، خاص کر عام ووٹروں کے درمیان رابطے کا بڑھتا ہوا فقدان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کو ان کے اپنے الفاظ میں لیب سے باہر آنا ہوگا اور لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کا کام عوام کی صحت اور ان کے روزگار پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔
I hope that when they're done marching in Washington that they will come home and that they will march into their local planning.
مجھے امید ہے کہ جب واشنگٹن کا یہ مارچ ختم ہوگا تو لوگ اپنے گھروں کو واپس آنے کے بعد مقامی پلاننگ بورڈ یا مقامی ٹاؤن کونسل کا رخ کریں گے۔ اس غیر معمولی اجتماع کے منتظمین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سائنس ایک غیر جانبدار شعبہ ہے، اور اس مارچ میں بھی ایسا ہی دیکھنے میں آئے گا۔ تاہم بقول ان کے، ملک کے اندر جو نظریاتی اعتبار سے بٹا ہوا ہے، یہ غیر معمولی مظاہرہ ایک چیلنج ثابت ہوگا۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت ملک بھر کے سرکاری اسکولوں میں 1 جماعت سے 12 گریڈ تک قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جس پر انسانی حقوق کے گروپوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر عمل درآمد سے غیر مسلم طالب علموں کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پارلیمان کے ایوان زیری نے تعلیمی اداروں میں مسلمان طلباء کے لیے قرآن کی ناظرہ تعلیم کو لازمی قرار دینے کا مسودہ قانون متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ بدھ کو وزیر مملکت برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت محمد بلیغ الرحمان نے قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا، جس کی قائمہ کمیٹی رواں سال فروری میں منظوری دے چکی تھی۔ اس مجوزہ قانون کے تحت وفاق کے زیر انتظام اور وفاقی دارالحکومت کی حدود میں واقع تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں طلباء کے لیے قرآن کی تعلیم لازمی ہوگی۔ 1 سے 5ویں جماعت تک کے بچوں کو صرف ناظرہ قرآن پڑھایا جائے گا، جبکہ 6ٹی سے 12ویں جماعت تک قرآن کی ترجمے کے ساتھ تعلیم دی جائے گی۔ وزیر مملکت بلیغ الرحمان نے ایوان کو بتایا کہ قرآن کی لازمی تعلیم دینا مذہبی اور آئینی ذمہ داری ہے، جسے اس قانون کو منظور کر کے پورا کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے وقت سے مبصرین یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اسکولوں میں قرآن کی تعلیم دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن حکومت تعلیم کے سلسلے میں ہی دیگر ضروری اور آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دے رہی۔ آئین کی شق 25A کے تحت 5 سے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو مفت تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس ضمن میں قانون بھی گزشتہ برسوں میں بنایا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 2.2 کروڑ بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر اے ایچ نیئر کہتے ہیں کہ اس نئے قانون کی منظوری سے حکومت کو مزید کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس سے اس کے خزانے پر بوجھ پڑے گا، جبکہ زیادہ ضروری بچوں کو تعلیم دینا ہے، اور اس ریاستی فرض پر حکومتیں کوئی ٹھوس پیش رفت کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
اکثر بچوں کے لیے یہ تمام تعلیم پہلے سالوں کے اندر ان کے گھروں میں ہو چکی ہوتی ہے، یہ سب کرنا غیر ضروری ہے۔ بس حکومت نے ایسا کام کر دیا جس کے اوپر اس کو مزید اپنی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کا کوئی خرچ نہیں ہوگا، خزانہ ہے اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا بار نہیں پڑے گا۔ جو کام کرنا تھا آسانی سے کر دیا، اور کرنے کے بعد اب یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ میرے خیال کے جو اصل کام انہوں نے کبھی کیا ہے تو کرنا چاہیے، وہ اس کو کر رہے ہیں۔
اس مسودہ قانون کے مطابق اس اقدام سے اسلام کی تعلیمات اور آفاقی پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھانے میں مدد مل سکے گی۔ حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم کا حق دینے کے لیے مختلف اقدام کر رہے ہیں، جس میں تعلیمی شعبے کے لیے سالانہ بجٹ میں بتدریج اضافہ، اسکولوں کی حالت بہتر بنانے، اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے اور بچوں کی داخلہ مہم شامل ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی سپریم کورٹ نے ایل کے اڈوانی اور ایم ایم جوشی سمیت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں پر مقدمہ چلانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بابری مسجد کو مسمار کرنے کی سازش میں شامل تھے۔ اعلی عدالت نے توقع ظاہر کی کہ تاریخی مسجد کو گرانے کی سازش میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ نے بابری مسجد انہدام معاملے میں ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ بی جے پی کے سینئر لیڈروں ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اما بھارتی سمیت 12 لوگوں کے خلاف سازش کا مقدمہ چلایا جائے۔ تاہم اس نے اس وقت کے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کو کارروائی سے بری کر دیا۔ اس نے کہا کہ گورنر ہونے کے ناطے ان کو آئینی استثناء حاصل ہے، لیکن جب بھی وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں گے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ کلیان سنگھ اس وقت راجستھان کے گورنر ہیں۔ ان لوگوں پر الزام ہے کہ انہوں نے بابری مسجد انہدام کی سازش کی تھی، اور ان کی اشتعال انگیز تقریروں کے نتیجے میں بی جے پی، وشو ہندو پریشد اور آر ایس ایس کے ہزاروں رضاکاروں نے بابری مسجد منہدم کر دی تھی۔ جسٹس پی سی گھوش اور جسٹس آر ایف نریمن کے بینچ نے سی بی آئی کی اس عرضداشت پر یہ فیصلہ سنایا، جس میں اس نے 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے سازش کے الزامات کو واپس لے لینے کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا کہ اس معاملے پر روزانہ سماعت کی جائے اور 2 سال کے اندر فیصلہ سنا دیا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مخصوص حالات کے علاوہ سماعت ملتوی نہ کی جائے اور جج کا تبادلہ نہ کیا جائے. اس نے رائے بریلی اور لکھنؤ میں چلنے والے دو مقدمات کو آپس میں ضم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس معاملے پر سماعت لکھنؤ میں کی جائے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور بورڈ کی بابری مسجد کمیٹی کے سابق کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا
دیکھیے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آج آیا ہے اسے ہم دے رہا ہے تو رہ سکتے ہیں لیکن بہرحال درست فیصلہ ہے اور کنسپریسی چارجز یقیناً ان پر عائد ہوتے ہیں اس لیے کہ جسٹس لبران کمیشن نے جو 17 سال بعد رپورٹ دی تھی اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ کنسپریسی تھی اور باضابطہ سنگھ پریوار اور پورا بی جے پی کا اعلیٰ قیادت اس میں ملوث ہے. اور اب چونکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو اور عدالت میں ججز کا تبادلہ نہ ہو تو امید تو یہی ہے کہ فیصلہ جلد آئے گا.
سنی سینٹرل وقف بورڈ کے وکیل ظفریاب جیلانی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس حکم سے عام لوگوں میں انصاف کے تئیں یقین بڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر سی بی آئی پہلے ہی عدالت چلی گئی ہوتی تو فیصلہ جلد آ جاتا. مرکزی وزیر اما بھارتی نے سازش کے الزام کی تردید کی اور کہا کہ جو کچھ کیا گیا تھا کھلے عام کیا گیا تھا. انہوں نے فیصلے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اجودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں. وہ رات میں اجودھیا جا رہی ہیں. مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا کہ فیصلے کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی وہ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. کانگریس سمیت متعدد اپوزیشن پارٹیوں نے اما بھارتی اور کلیان سنگھ سے استعفے کا مطالبہ کیا جبکہ بی جے پی لیڈروں کا کہنا ہے کہ انہیں استعفی دینے کی کوئی ضرورت نہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ پاکستان اور افغانستان کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کرنے میں لگا ہوا ہے. اس پالیسی کے بارے میں ماہرین کیا آرا رکھتے ہیں اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کا کہنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں نہیں لگتا کہ پاکستان اور افغانستان دو اچھے پڑوسیوں کی طرح رہ پا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان کو شکایت ہے کہ پاکستان اب تک مسلسل افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی حمایت کر رہا ہے. دوسری جانب پاکستان کو شکایت ہے کہ پاکستان سے فرار ہوئے بہت سے انتہا پسند اور دہشت گرد افغانستان میں پناہ حاصل کیے ہوئے ہیں. حسین حقانی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک اپنی اپنی شکایات کو سامنے رکھتے ہیں اور دوسرے کی شکایت کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں. اس صورتحال میں بقول ان کے بالعموم مذاکرات اور بات چیت کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہوتا. اس سوال پر کہ کیا امریکہ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، جواب میں حسین حقانی کا کہنا تھا،
افغانستان کو مستحکم کرنے کے لیے طاقت کے استعمال میں مزید اضافہ کرے گا. افغانستان میں اگر اس کو اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنا پڑا تو کیا جائے گا. افغانستان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے امداد زیادہ بڑھانی پڑی تو وہ بھی ہوگا. اور یہاں پاکستان پر مزید پابندیاں لگانے یا پاکستان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں.
حسین حقانی کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اصل فیصلہ پاکستان ہی کو کرنا ہے کہ کیا پاکستان اب بھی 1980 اور 1990 کی دہائی کی سوچ رکھے گا کہ کس طرح سے پاکستان سے کسی کو بھیج کر افغانستان میں حکومت کرائی جائے، یا یہ کوشش کرے کہ کابل میں جو حکومت موجود ہے اس کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر لیے جائیں. عراق اور افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکی انتظامیہ کوئی نئی حکمت عملی تشکیل دینے کی کوششوں میں لگی ہے. اس حکمت عملی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
And as part of that strategy or strategic view, there has to be a review of our relations with Pakistan and what it is written.
اس حکمت عملی کے تحت امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات پر اثر نو غور کرنا ہوگا اور یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ابھی تک امریکی حکمت عملی بارآور ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا متبادل کیا ہو جس سے اچھے نتائج برآمد ہو سکیں. انہوں نے کہا کہ نئی انتظامیہ اس متبادل پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور جنرل ریٹائرڈ ایچ ایچ میک ماسٹر کا علاقائی دورہ بھی اسی حکمت عملی کی تشکیل کا حصہ ہے. لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ انتظامیہ جلد ہی کوئی حکمت عملی تشکیل دینے کے لیے دباؤ میں ہے کیونکہ نیٹو کا اجلاس قریب آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں نیٹو کی افواج موجود ہیں. امریکہ کی جنوب اور وسطی ایشیا کے لیے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری اور سابق سفیر رابن رافیل کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ماضی میں اچھے رہے ہیں اور دونوں ملکوں میں امن اور خوشحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھے اور تعاون پر مبنی تعلقات قائم کریں۔ ان کے نزدیک پاکستان کی جانب سے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی واضح تصویر نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی۔ اس سوال پر کہ کیا امریکہ کا تعلقات کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ہے، رابن رافیل کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی حل کے لیے اس میں شامل تمام فریقین کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے۔
Since the United States has had troops there for so long, we've become a party to the conflict. So I think it is in part our responsibility to
اور چونکہ افغانستان میں امریکہ کی افواج کافی عرصے سے موجود ہیں، اس لیے امریکہ اس تنازع کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلد امریکہ اپنے کردار اور پالیسی کو واضح کرے گا، اتنی ہی جلد وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ کھلے اور واضح انداز میں پاکستان سے ایک پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے اس کے کردار پر بات کر سکے جو سرحدوں کی دونوں جانب تعاون پر مبنی ہو۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس میں سرکاری اداروں کو اپنے H-1B ویزا پروگرام کے استعمال پر نظر ثانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے منگل کے روز شمالی ریاست وسکانسن میں ایک دورے کے موقع پر اس حکم نامے پر دستخط کیے۔ اس بارے میں سلاتیسا ہوک کی ایک رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
صدر ٹرمپ کا نیا حکم نامہ سرکاری اداروں سے اشیاء اور خدمات کے حصول یا خریداری کے اپنے طریقوں پر نظر ثانی کرنے اور یہ یقینی بنانے کا تقاضا کرتا ہے کہ امریکی مصنوعات اور امریکی کارکن ملازم رکھنے سے متعلق ضابطوں کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
With this order, I am directing every single agency in our government to strictly uphold our Buy American laws.
اس حکم کے تحت میں اپنی حکومت کے ہر ادارے کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ وہ امریکی مصنوعات خریدنے کے ہمارے قوانین پر سختی سے کاربند ہوں، تاکہ تمام وفاقی پروجیکٹس میں امریکی مصنوعات خریدنے اور امریکی کارکن ملازم رکھنے کے قوانین کے استعمال میں اس تسنا کو کم سے کم کیا جائے اور امریکی مصنوعات خریدنے کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، جنہوں نے وسکانسن میں مشینی آلات تیار کرنے والی ایک فیکٹری کے سامعین کو بتایا کہ امریکی امیگریشن سسٹم کے بڑے پیمانے پر غلط استعمال سے آجر ہر قسم کے پس منظر رکھنے والے امریکی کارکنوں کی جگہ دوسرے ملکوں سے نسبتاً کم تر مشاہروں پر لائے گئے کارکنوں کو ملازم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
American workers have long called for reforms to end these visa abuses.
امریکی کارکن طویل عرصے سے ویزوں کا یہ غلط استعمال ختم کرنے کے لیے اصلاحات کا مطالبہ کر چکے ہیں اور آج پہلی بار ان کے مطالبوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس میں H-1B ویزوں کے پروگرام میں اصلاحات کا پہلا قدم شامل ہے۔ H-1B ویزے آجروں کو ان شعبوں میں مہارت رکھنے والے غیر ملکی کارکنوں کو امریکہ لانے میں مدد کے لیے بنائے گئے ہیں جن کا یہاں فقدان ہو۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رونیل ہیرا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ نیک نیتی پر مبنی ہے۔
The idea is that you're filling skills gaps. So when there are shortages of American workers, and you're
خیال یہ ہے کہ آپ مہارتوں میں موجود ایک خلا پر کر رہی ہیں، اس لیے جب امریکہ میں کارکنوں کی کمی ہو تو آپ اس خلا کو پر کرنے کے لیے تربیت یافتہ غیر ملکی کارکنوں کو یہاں لا سکتے ہیں۔ رونیل ہیرا کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہونا چاہیے، لیکن اس پروگرام کو صرف اور صرف بہترین اور لائق ترین کارکن لانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ، یہ مہارتوں کے اس خلا کو پر کرنے کے برعکس غیر ملکی کارکنوں کو کم مشاہروں پر مخصوص شرائط کے تحت لانے کا ایک طریقہ بن گیا ہے۔ نتیجتاً یہ پروگرام دراصل امریکی کارکنوں کی تعداد کم کر رہا ہے، اس لیے اس معاملے میں ٹرمپ بالکل صحیح ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہارورڈ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رونیل ہیرا کے، جن کا کہنا ہے کہ ان ضابطوں کے سخت تر نفاذ سے ان کمپنیوں کو متعدد عارضی ویزوں کی اجازت مل سکتی ہے جنہیں واقعی ایسی مہارتوں کے حامل کارکنوں کی ضرورت ہو جن کا یہاں فقدان ہو۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست جارجیا میں کانگریس کی خالی نشست کے لیے ہونے والے خصوصی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی نے جزوی فتح کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ انتخاب اس اعتبار سے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ پہلے یہ نشست ریپبلکن پارٹی نے جیتی تھی اور اب اگر ڈیموکریٹک پارٹی جیت جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے ٹرمپ انتظامیہ کی شکست تصور کی جائے گی۔ اس بارے میں امریکی داخلی سیاست کے نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
ریاست جارجیا سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے ریپبلکن رکن ٹام پرائس صحت اور انسانی خدمات کے محکمے کے وزیر بن گئے ہیں اور ان کی خالی نشست کو پر کرنے کے لیے ملک کی دونوں بڑی جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کے ساتھ میدان سیاست میں جنگ آزما ہیں. ملک کے سیاسی حلقے اس انتخاب کو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کہ یہاں سے پہلے ریپبلکن پارٹی جیتی تھی اور اس ریاست کو عام طور سے ریپبلکن پارٹی کا حلقہ شمار کیا جاتا ہے, اور یوں یہ ایک طرح سے صدر ٹرمپ کی نئی حکومت کے بارے میں عوام کی رائے کا اظہار ہوگا. ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندے جان اوسوف یہ انتخاب لڑ رہے ہیں. انہوں نے ایک مقامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
We are changing the world.
ہم نے بہت سی مشکلات کو عبور کر لیا ہے. ہم نے حزب مخالف کی توقعات پر پانی پھیر دیا ہے. ہم دنیا کو تبدیل کر رہے ہیں اور آپ کی آواز کی بازگشت پورے امریکہ میں سنائی دے گی. اس انتخاب میں دونوں جماعتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں. بہت سے ووٹ دہندگان ٹرمپ کی پالیسیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے ڈیموکریٹک پارٹی فائدہ اٹھا رہی ہے. وائٹ ہاؤس بھی ان انتخابات میں دلچسپی لے رہا ہے. علاقے میں ریپبلکن پارٹی کے سرگرم اراکین کی خواہش ہے کہ صدر ٹرمپ علاقے کا دورہ کریں اور عوام کے سامنے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کی وکالت کریں. کانگریس کے لیے کسی انتخاب میں صدر کا جانا امریکی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی شمار ہوگی. کانگریس کی 435 نشستوں میں سے صرف ایک نشست کا انتخاب اس لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اس کا نتیجہ ملک کی آئندہ سیاست کا رخ متعین کر سکتا ہے, اور اس لیے دونوں جماعتوں کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
مصر میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے 3500 سال پرانے مقبرے سے کئی مجسمے, حنوط شدہ لاشیں اور تابوت برآمد کیے ہیں جنہیں تاریخی اہمیت کے حامل قرار دیا جا رہا ہے. نوادرات کی نگراں وزارت کے مطابق مقبرہ جو القصر کے قریب دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع ہے, اسے 1500 سے 1000 قبل مسیح دور کے درمیان تعمیر کیا گیا جو ممکنہ طور پر کسی منصف کا ہے. مقبرے کے قبرستان میں واقع ہے جو بادشاہوں کی وادی سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے, جس کے سامنے ایک چبوترا ہے جو دو احاطوں کی جانب کھلتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ کھدائی کرنے والے دستے کے سربراہ مصطفیٰ الوزیری نے بتایا کہ دوسرے احاطے کے اندر مجسمے ہیں جو اس سے پرانے دور کے بادشاہوں کا پتہ دیتے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر واضح یا مبہم پیغامات جو جزیرہ نما کوریا کی طرف پانیوں میں جانے والے امریکی بحری بیڑے کے بارے میں دیے جا رہے ہیں, وہ شمالی کوریا کے خلاف امریکی فوج کے معتبر خطرے کو کمزور کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس اور امریکی فوج کے بحر الکاہل کمانڈ اپریل کے شروع میں پوری طرح سے صحیح نہیں تھی جب انہوں نے کہا کہ امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس کارل ونسن جاپانی سمندروں کی طرف جا رہا ہے تاکہ شمالی کوریا کے اشتعال انگیز ان کا ضرورت جواب دے سکے, جبکہ امریکی بحری لڑاکا فورس ابھی تک بحیرہ ہند میں ہے جہاں وہ آسٹریلیا کے ساتھ تربیتی جنگی مشقوں میں شریک ہے. امریکہ کے بحر الکاہل کمانڈ نے منگل کے روز کہا کہ یہ لڑاکا گروپ حکم کے مطابق اب مغربی بحر الکاہل کی طرف روانہ ہوگا. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے جو بدھ کے روز جاپان میں یو ایس ایس رونالڈ ریگن بحری جہاز پر سوار تھے, خطاب کرتے ہوئے کارل ونسن گروپ کو تاخیر سے بھیجنے کی وضاحت نہیں کی, لیکن انہوں نے سول اور ٹوکیو کے اپنے دورے میں پیونگ یونگ کو بار بار سخت پیغامات بھیجے. انہوں نے شام اور افغانستان میں میزائل اور بم حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ بوقت ضرورت اپنی فوجی طاقت استعمال کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ میں ایک شخص کی ملک بھر میں تلاش اس وقت اختتام کو پہنچی جب فیس بک پر قتل کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے ملزم نے اس وقت اپنے آپ کو گولی مار لی جب پولیس نے اس کا پیچھا کیا. اسٹیو اسٹیفنس نے کلیولینڈ میں 74 سالہ رابرٹ گورڈن کو اتوار کے روز ایسٹر کے موقع پر گولی مار کر ہلاک کیا اور فیس بک پر ویڈیو جاری کی اور پھر فرار ہو گیا. اس کے بارے میں منگل تک کوئی معلومات نہیں تھیں جب پینسلوینیا میں فاسٹ فوڈ ریستوران کے کارکنوں نے اسے شناخت کیا جہاں وہ کھانے کے لیے رکا تھا. پینسلوینیا کے اسٹیٹ پولیس کے میجر ولیم ٹیپر نے کہا کہ میں کہوں گا کہ جیسے ہی انہوں نے اسے اور اس کی گاڑی کو شناخت کیا ہمارے ڈسپیچر کو انہوں نے فون کیا. ان کا کہنا تھا
I would say the moment they recognized him and the vehicle, a call was made to our dispatch. Our members immediately got the information out.
ان کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیم نے فوری طور پر یہ اطلاع بھیجی. ہمارے ٹروپرز نے جو قریبی علاقے میں موجود تھے فوری تلاش شروع کر دی. اسٹیفنس نے اس وقت خود کو گولی مار کر ہلاک کیا جب پولیس نے اس کی کار کو روکا اور اسے باہر آنے کو کہا. جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں نے کانگو میں اقوام متحدہ کے عملے کے اراکین منگل کو کچھ دیر پکڑنے کے بعد چھوڑ دیے. اس دوران یرغمال بنائے گئے اقوام متحدہ کے عملے کے 16 اراکین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اقوام متحدہ کی ایک ترجمان نے کہا کہ عملے کے تمام افراد اپنے گھروں کو واپس پہنچ گئے ہیں, کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا. اقوام متحدہ کا اس مشن کے بارے میں تحقیقاتی گروپ کام کر رہا ہے. پناہ گزینوں کو گوما میں اقوام متحدہ کے ایک کیمپ میں رکھا گیا ہے اور وہ کسی تیسرے ملک جانا چاہتے ہیں. انہیں خدشہ ہے کہ پھر سے ان کو اپنے ملک جنوبی سوڈان میں واپس بھیج دیا جائے گا. ان پناہ گزینوں میں سے اکثریت باغی جنگجوؤں کی ہے جو سابق صدر ریک ماچار کے حامی تھے. 8 سابق باغی گزشتہ ہفتے اپنے ملک جنوبی سوڈان واپس جانے پر آمادہ ہو گئے تھے, جبکہ باقی پناہ گزینوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ انہیں کسی اور ملک کیوں نہیں جانے دیا جا رہا. خبریں ختم ہوئیں. قرآنی آیات کی خطاطی یہ قدیم اسلامی فن ہے. کمپیوٹر کے اس جدید دور میں یہ فن نئی جہت لیے جلوہ افروز ہے. پاکستان میں اس فن کو نئی جہت دینے والوں میں نمایاں نام نصیر ملک کا ہے, جنہوں نے گزشتہ دنوں ورجینیا میں اپنے فن پاروں کی مختصر نمائش کا اہتمام کیا. نصیر ملک کہتے ہیں کہ وہ شاید دنیا کے واحد فنکار ہیں جو اتنے زیادہ میڈیم میں خطاطی اور پائروگرافی کر رہے ہیں. ان کی رپورٹ کی تفصیلات اسفر امام سے.
خطاطی اسلامی تاریخ کا قدیم ترین فن ہے. اس فن کے اظہار کے کئی طریقے رائج ہیں. مختلف ادوار میں فنکاروں اور خطاطوں نے اس شعبے میں نت نئے تجربات کیے اور ایسے شہپارے تخلیق کیے جو آج بھی اسلامی فن خطاطی کا ایک سرمایہ ہے. تاہم یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور آج بھی مسلم دنیا میں نت نئے تجربات جاری ہیں اور شاندار تخلیقات وجود میں آ رہی ہیں. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں یہ فن پروان چڑھ رہا ہے اور اہل فن تجربات اور اختراعات سے اس فن کی آبیاری کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی فنکاروں میں نصیر ملک بھی شامل ہیں, لیکن ان کی خطاطی بالکل ہی جدا گانا ہے. وہ شولوں کی دھیمی کاٹ سے خوبصورت خطاطی اور کیلیگرافی کا انمول نمونہ تیار کرتے ہیں. ان کا یہ فن شاید دنیا بھر میں منفرد اور تخلیقی ذہن کا عکاس ہے. اس طرز کی کیلیگرافی کو انگریزی میں پائروگرافی کا نام دیا گیا ہے. بقول نصیر ملک,
جتنے رنگ لگے ہوئے آپ ان میں سے ٹرانسپیرنسی لگے کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ میٹالک پینٹس ہوتے ہیں, حالانکہ میٹالک پینٹس نہیں ہیں. ساری کیلیگرافی میں دیکھیں گے بوشیز تک میں جہاں پہ دیکھے ہیں, پھر اس کے اوپر یہ پورشن بھی چاندی کا ہے, پھر یہ جو آپ کو براؤن سا شیڈز مل رہے ہیں یہ کیمیکل ٹریٹمنٹ ہے. اگر کیمیکل ٹریٹمنٹ نہ کریں تو آپ یہ والے شیڈز مل نہیں سکتے.
نصیر ملک پاکستان ٹیلی ویژن میں طویل عرصہ خدمات انجام دے چکے ہیں. طبیعت میں تخلیق کا عنصر انہیں نت نئے طریقے ایجاد کرنے پہ مائل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ
میں نے 16 شو کیا تھا نیشنل کالج آف آرٹس کی گیلری میں, اور میں 9 میڈیم میں کام کرتا ہوں, 7 میڈیم میں نے ڈسپلے کیا تھا. کم از کم پاکستان کی تاریخ میں تو وہ ریکارڈ ہوگا اور ممکن ہے ورلڈ ریکارڈ بھی ہو, کیونکہ اس وقت کنٹمپرری آرٹسٹ میں اتنے زیادہ میڈیم میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے.
آگ کے دھیمے شولوں کی مدد سے تیار کیے گئے خطاطی کے ان نمونوں کی نمائش گزشتہ دنوں ورجینیا کے علاقے ریچمنڈ میں ہوئی, جن میں مقامی لوگوں نے خوب دلچسپی لی. نمائش کے شرکا نے فن کے ان نمونوں کو دیکھنے کے بعد کہا,
انہوں نے جو کام کیا ہے very artistically done, diligently done, بہت خوبصورتی سے کیا ہے. کلر کمبینیشن آل دوز جو میں فائنڈ کر رہی ہوں 18 and 19, اس طرح کی اپرچونیٹیز یہاں نہیں ملتی ہیں.
نصیر ملک کا یہ فن آپ کو حیران کر دے گا کہ کیسے انہوں نے سونے اور چاندی کے ورقوں کی مدد سے کلام الہی کو سجایا. یہ سارا کام انہوں نے دورہ امریکہ میں چند ہفتوں کے اندر مکمل کیا. ان کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر کے اس جدید دور میں کیلیگرافی یا خطاطی کا فن مان نہیں پڑا, بلکہ روایتی انداز سے ہٹ کر اس میں جدت پیدا کی گئی ہے, جس کے لیے جدید ترین آلات کا مثالی استعمال کیا گیا ہے. نصیر ملک چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس منفرد آرٹ کو انٹرنیٹ اور سماجی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پھیلا دیں. اس سلسلے میں انہوں نے نوجوان فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھال رکھی ہے. اسفر امام, VOA, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شام کے تنازع کی ابتدا سے جب شام کے صدر بشار الاسد نے پہلی مرتبہ پرامن جمہوریت نواز مظاہرین کے خلاف زبردست طاقت کا استعمال کیا تھا، آٹھویں بار ایسا ہوا ہے کہ روس نے جو اسد کا سب سے طاقتور اتحادی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے. اس کے تحت اسد اور ان کی حکومت کو اس کی بے ضمیر کارروائیوں پر جواب دہ کیا جا سکتا تھا. 11 اپریل کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ایک قرارداد پیش کی جس میں 4 اپریل کو خان شیخون کے شہر پر کیمیاوی ہتھیاروں کے نفرت انگیز اور غیر قانونی حملوں کی مذمت کی گئی تھی، جن کے نتیجے میں بیسیوں شامیوں کی تکلیف دہ موت واقع ہوئی تھی جن میں بچے بھی شامل تھے. اس حملے کے جواب میں امریکہ نے اس ہوائی اڈے پر جہاں سے یہ کیمیاوی حملہ کیا گیا تھا فضائی حملہ کیا. امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ شام کی حکومت اس حملے کے فیصلے اور خود اس حملے کی ذمہ دار ہے. اسد جو بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں، امریکہ خاموشی سے بیٹھا نہیں رہے گا. کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی مذمت کے علاوہ سلامتی کونسل کی مجوزہ قرارداد میں اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ خان شیخون کے حملے میں جو بھی ملوث تھے انہیں جواب دہ بنایا جائے. قرارداد میں اسد حکومت سے کہا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کے تفتیش کنندگان سے تعاون کرے. یہ قرارداد آسانی سے منظور ہو سکتی تھی، صرف 2 ارکان روس اور بولیویا نے اس کے خلاف ووٹ دیے، اور 3 ارکان نے، جن میں چین بھی شامل تھا، جو اس سے پہلے شام سے متعلق کئی قراردادوں کو ویٹو کرنے میں روس کے ساتھ شامل رہا تھا، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ووٹ کی تعریف کی، جس کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے تبدیلی اور روس کے ساتھ اہم اختلافات کا پتہ لگتا ہے. بہرحال چونکہ سلامتی کونسل کے ایک مستقل رکن کی حیثیت سے روس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی. اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب سفیر نکی ہیلی نے روس کی کارروائی کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ اس ویٹو کے ذریعے روس نے احتساب کی نفی کر دی. روس نے اقوام متحدہ کی غیر جانبدارانہ تفتیش سے تعاون پر نہیں کہہ دیا، اور روس نے ایک ایسی قرارداد کو ناکام بنا دیا جس سے شام میں امن کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی تھی. سفیر ہیلی نے کہا کہ آج کا ووٹ ایک تبدیلی کا سبب بن سکتا تھا. یہ ووٹ ایک ایسا لمحہ ہو سکتا تھا جب روس اس بات کا ادراک کر سکتا تھا کہ اس کے مفادات ایک قاتل عامر سے منسلک نہیں ہیں، بلکہ بین الاقوامی برادری میں بشمول پورے مشرق وسطی بہت سے ممالک سے وابستہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع ختم ہو. اس کی ناکامی سے روس بدستور الگ تھلگ ہوتا جائے گا. سفیر ہیلی نے روس پر زور دیا کہ وہ ان ملکوں کی بھاری تعداد کے ساتھ شامل ہو جائے جو ایک سیاسی حل کے لیے زور دے رہے ہیں. بین الاقوامی برادری نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور اب روس کو بہت کچھ ثابت کرنا ہوگا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر مارٹی کروسیاس. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. خالد حمید اپنے دوسرے نیوز شو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.